أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسہ حسینی باب سوم ساتویں مجلس مبلغ کے شرائط اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی دوران اسیری تبلیغ کی تاثیر۔ جو گفتگو باقی رہ گئی وہ دو باتوں کے متعلق تھی، ایک پیغام پہنچانے والے کی شرائط کے متعلق جسے ہم نے تبلیغ پر اپنی مجموعی گفتگو میں پیام کی کامیابی کے چار شرائط میں سے ایک شمار کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ پیام کی کامیابی کے لیے چند شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط اس پیام کے مشمولات کی قوت اور قرآنی زبان میں حقانیت ہے۔ دوسری شرط پیام پہنچانے کا صحیح طریقہ اور اسلوب قائم کرنا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قدرتی اور انسانی دونوں وسائل اور امکانات سے شریعت کے مطابق جائز طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے اور افراط اور تفریط سے پرہیز کیا جائے۔ افراط کے معنی ہیں ان وسیلوں سے کام لینا جو شریعت کی روح سے ناجائز ہیں، جن کا لازمی نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اور تفریط کے معنی ہیں کاہلی یا سستی کرنا شرن جائز وسیلوں سے کام لینے میں، کیونکہ یہ بھی تبلیغی قوت میں کمی پیدا کرتا ہے۔ چوتھی بات جو باقی رہ گئی وہ پیام پہنچانے والے شخص کی لیاقت اور ذات ہے۔ اسی طرح تحریک حسینی کے تبلیغی عنصر کے مسئلے میں جو تبلیغ کی گفتگو سے جڑا ہوا تھا، اہل بیت علیہم السلام کی قید کے زمانے میں کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، اور کوفہ اور شام میں، اور پھر ان کی آزادی کے زمانے میں جب وہ قیدی نہیں رہے تھے اور شام سے مدینہ بھیج دیے گئے تھے، ان کے تبلیغی اثرات کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ باقی رہ جانے والے دونوں حصے لازمی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ مبلغ اور پیام رساں کی شرائط ایسا مسئلہ ہے جو میں صحیح نہیں سمجھ پاتا کہ کس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ معاشرے میں بعض مسئلوں کی اہمیت قائم ہے، لیکن کچھ دوسرے مسئلوں کی حقیقی اہمیت خاص وجوہ کی بنا پر ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی ایک شان مفتی اور مرجع تقلید کا منصب ہے جو ایک بلند روحانی مقام ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارا سماج اس مقام کی حدود اور خصوصیت پہچانتا ہے۔ جو کوئی مذہبی معاملات میں قدر دخل دیتا ہے، جس وقت مرجع تقلید کا لفظ سنتا ہے، اس کے ذہن میں فوراً ایک ایسا شخص مجسم ہو کر آ جاتا ہے جس نے کم سے کم 40-50 سال تک اپنی ہڈیاں گھس ڈالی ہوں، تکلیفیں جھیلی ہوں، محنت کی ہو، قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ میں سر کھپایا ہو، برسوں تک عالی قدر استادوں سے درس لیا ہو، سالہ سال درس دیا ہو، اور کتابیں تصنیف اور تالیف کی ہوں۔ یہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اور خدا نہ کرے کہ ذہنوں میں یہ مقام اس طرح گر جائے جس طرح تبلیغ اور مبلغ کا مقام گر گیا ہے۔ اسلام کے گزشتہ دور میں یہ بات اس طرح نہیں تھی۔ اگر آپ کتب رجال کا مطالعہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد وائز یا خطیب کے نام سے مشہور ہے۔ خطیب رازی، خطیب تبریزی، خطیب بغدادی، خطیب دمشقی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کا جزء خطیب نہیں ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا یہ ایسے ہی ذاکر تھے جیسے ہم آج اپنے معاشرے میں پاتے ہیں؟ ان لوگوں میں سے جو خطیب کے نام سے مشہور تھے، ہر شخص علم کا سمندر تھا۔ مثلا خطیب رازی، یہی مشہور و معروف امام فخر الدین رازی ہیں، جن کی صرف ایک کتاب تفسیر الکبیر جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور بہت ضخیم ہے، مثلا اس کو آخر میں 20 جلدوں پر پھیلا دیا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جس کی بہت ساری خصوصیات اور امتیازات ہیں۔ یہ شخص طب، نجوم، فلسفہ، منطق، حدیث، فقہ، وعظ اور تقریر میں دخل رکھتا تھا، اور ایسا شخص تھا جس نے بو علی سینا کے اشارات کی شرح لکھی ہے اور بو علی سینا پر تنقید کی ہے۔ صرف خواجہ نصیر الدین طوسی ایسے صاحب علم تھے جو ابو علی سینا پر اس کے کیے ہوئے اعتراض کو رفع کر سکے ہیں۔ یہ صاحب تاریخ اسلام کے ایک زبردست واعظ اور مقرر گزرے ہیں۔ جو شخص خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہے وہ کتاب تاریخ بغداد کا مصنف ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک معتبر ماخذ ہے۔ اسے خطیب تبریزی بھی کہتے ہیں۔ وہ ایسا شخص ہے جس نے کتاب مطول لکھی ہے۔ یہ کتاب معانی بیان اور بدی کے علوم پر عربی ادبیات کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح اور لوگ بھی ہیں، جیسے مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ، شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ واعظ اور خطیب بھی تھے۔ گزشتہ زمانے میں اسلام کے عالموں میں خطیب، مبلغ اور واعظ کا مقام، یعنی اس شخص کا مقام جو اسلام کا تعارف کراتا تھا، مرجع تقلید کے مقام کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی جس طرح اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اور میں مرجع تقلید ہوں، تو ناممکن ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، بلکہ آپ پوچھیں گے کہ جناب، آپ نے کب اور کس مجتہد سے تعلیم حاصل کی ہے؟ اور ان صاحب کی عمر ابھی 40 سال کی بھی نہیں ہے۔ پہلے ایک مبلغ کے بارے میں بھی لوگ اسی طرح محتاط ہوتے تھے۔ جو شخص 40 سال کی عمر میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرجع تقلید ہوں، وہ نہیں جانتا کہ 40-50 سال تک تو تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے، تب کہیں جا کر وہ اس درجے پر پہنچ پاتا ہے کہ لوگ اسے مجتہد، فقیہ، مفتی اور استنباط کے لائق اور شرعی احکام حاصل کرنے کا اہل سمجھ سکیں۔ مثلا لوگ اگر مرحوم آیت اللہ ابو رجردی کے بارے میں کہتے ہیں، تو آپ مختصر طور پر اتنا تو ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سال تک محنت کی۔ تقریباً 30 سال کی عمر تک اصفہان میں رہے۔ انہوں نے اس شہر کے بڑے بڑے استاد دیکھے، فقہ، اصول، فلسفہ اور منطق پڑھا۔ اصفہان میں ایک محقق استاد رہ کر مقام اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں۔ نجف جاتے ہیں، مرحوم آیت اللہ آخوند خراسانی کے درس میں شامل ہوتے ہیں اور برسوں ان کے بہترین شاگرد کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ مرحوم آقا سید محمد باقر قزوینی قم کے ایک عالم تھے۔ بوڑھے تھے اور قم میں ہمارے قیام کے ابتدائی سالوں میں 30 سال پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ہم مرحوم آخوند خراسانی کے درس میں تھے۔ آخوند خراسانی ان استادوں میں سے تھے جن کی مثال اسلامی دنیا میں کم ملتی ہے۔ اول تو وہ اصول میں غیر معمولی ملا اور اس علم کے استادوں میں سے ہیں۔ دوسرے استادی کے فن میں بھی بے مثال تھے۔ بیان، تحقیق اور تقریر میں حیرت انگیز تھے۔ آپ کی کلاس میں جن 1200 لوگوں نے شرکت کی ہے، ان میں سے غالباً 500 مجتہد ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی جو لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہی پوری مسجد میں گونج جاتی تھی۔ جب کوئی شاگرد اعتراض کرنا یا کچھ کہنا چاہتا تھا تو کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ استاد تک اپنی بات پہنچا سکے۔ ایک بار یہی مرحوم آیت اللہ بروجردی، جو اس وقت جوان تھے، کھڑے ہو گئے۔ انہیں استاد کی بات پر کچھ اعتراض تھا، اپنی بات کہی۔ وہ بھی بہت خوش بیان تھے۔ ہم نے انہیں ان کی پیری میں دیکھا۔ ان کی زبان میں ذرا لکنت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جوانی میں خوب تھے۔ مرحوم آخوند نے فرمایا، ایک بار پھر کہو۔ انہوں نے دوبارہ کہا۔ آخوند نے سمجھ لیا کہ سچ کہتا ہے، اس کا اعتراض درست ہے۔ فرمایا، الحمدللہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے شاگرد سے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر یہ شخص نجف اشرف میں چند سال رہنے کے بعد ایران واپس آ جاتے ہیں۔ کیا اس وقت مرجع تقلید کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، پھر مزید 30 سال تک برابر محنت کرتے ہیں۔ مجھے 1322 ہجری شمسی میں خدا نے یہ توفیق دی کہ میں ان کی خدمت میں بروجرد پہنچا۔ وہ 1323 شمسی کے جاڑوں میں قم آ گئے تھے، لیکن 1322 شمسی میں ابھی بروجرد میں ہی تھے۔ شعبان کا مہینہ تھا۔ جب 15 تاریخ شعبان کی آئی تو سنت کے مطابق جو درس دے رہے تھے، مقاصب کا درس خارج، روک دیا۔ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 15 دنوں میں ہم ایک چھوٹی سی گفتگو کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مسیحیت پر گفتگو کی پیشکش کی اور کہا کہ اس مسئلے کا 40 سال سے کچھ قبل، جب میں اصفہان میں تھا، ایک بار مطالعہ کیا تھا۔ اس پر تحقیق کی تھی اور لکھا تھا. لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے اور اس کے بعد سے میں نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی تحریر نہ دیکھوں بلکہ نئے سرے سے مطالعہ کروں اور اس کے بعد ان تحریروں کو دیکھوں کہ اس وقت سے کوئی فرق آیا ہے یا نہیں. 10-15 دن کی گفتگو کے بعد جا کر وہ اپنی تحریریں لے آئے. جس وقت پڑھا تو دیکھا کہ وہ تمام باتیں جو آج ان کے ذہن میں آئی تھیں 40 سال پہلے بھی ان کا ذہن ان باتوں تک پہنچ گیا تھا. فرق صرف اس قدر تھا کہ اب ذہن زیادہ پختہ اور مستحکم ہو گیا تھا. اس وقت زیادہ اصول و قواعد کے ساتھ ہے اور اب اسلام کے متن سے زیادہ واقف ہے. انہوں نے کہا کہ تحقیق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں آیا ہے. ہمارا ذہن فقہ کی طرف زیادہ مائل ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک مرجع تقلید کا مقام ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کو فراموش نہ کر دے. لوگ بے صلاحیت لوگوں کو قبول کر لیں لیکن یہ مقام محفوظ ہے اور محفوظ ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی تبلیغ کا عوام تک اسلام کا پیام پہنچانے کا اسلام کا ایک مکتب کی صورت سے تعارف اور شناسائی کرانے کا مقام مرجع تقلید کے مقام سے کم نہیں ہے تو تعجب نہ کیجیے گا. مقام اسی سطح کا ہے. البتہ مرجع تقلید کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ مبلغ کے لیے ضروری نہیں ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ اس مسئلے پر جب پہنچتا ہے تو ہر بات فراموش کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں مبلغ ہونے کے لیے کتنے سرمایے کی ضرورت ہے اور مبلغ کہاں سے بننا شروع ہوتا ہے. اگر کسی کی آواز اچھی ہو اور 4 شعر پڑھ سکتا ہو تو وہ دھیرے دھیرے ایک مداح بن جاتا ہے. ممبر کے پاس کھڑا ہو کر قصیدہ اور مرثیہ پڑھنے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے وہ ایک چھوٹی سی شال سر پر لپیٹ کر آ گیا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گیا. مدتوں اسی طرح سے تقریر کرتا رہتا ہے. اس کے بعد کتاب جودی جوہری جامع التفصیل سے کوئی حکایت کوئی قصہ سناتا ہے یا کسی کے بقول صدر الوائزین سے نقل کرتا ہے. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے نقل کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے صدر الوائزین یا لسان الوائزین سے. ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ صدر الوائزین نامی بھی کوئی کتاب ہوگی. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کہنا چاہتا ہے میں نے دوسروں کے سینے سے دوسروں کی زبان سے سنا ہے. کچھ اس سے لیا کچھ اس سے لیا. جھوٹ سچ. اسے اس بات کا بالکل پتہ ہی نہیں کہ بات واقعی کیا ہے کیا قصہ ہے. دھیرے دھیرے وہ ممبر کی سیڑھیاں طے کرتا ہے اور نچلی سیڑھی سے ایک سیڑھی اوپر آتا ہے. رفتہ رفتہ اور اوپر آتا ہے اور عوام کا مجمع لگا لیتا ہے. بانیان مجلس فقط ایک بات پر زور دیتے ہیں اور اسے مجمع کھینچنا ہے کہ کون شخص بہتر مجمع لگا سکتا ہے. آخر یہ مجمع اکٹھا کرنا صرف گنتی گننے والی بات ہے. یہ تو دیکھیے کہ وہ مجمع کھینچ کر کیسی باتیں کرتا ہے. یہ اسلام سے بددیانتی ہے بے ایمانی ہے کہ ایک دلکش اور سریلی زبان سے گفتگو ہو. یہ عام قاعدہ ہے. ہم جہاں جہاں گئے ان میں سے اکثر مقامات پر یہی معیار پایا ہے اور اسی قسم کی باتوں سے موضوع شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے حال پر افسوس ہے کہ اس زمانے میں علم کے اس دور میں شک اور تردید کے اس زمانے میں شبہ کے اثر میں اس زمانے میں جبکہ اسلام کے خلاف اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب آدمی اخباروں یا رسالوں میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہ دیکھتا ہو یا ریڈیو کے مقالات میں نہ سنتا ہو. اخباروں میں محبت کے لفظ کے لیے فضا کیوں بنایا گیا ہے؟ ایسے وقت میں تو تمہیں لازم ہے کہ ہوشیار رہو اپنی بات اچھی طرح بیان کر کے دلیل لا سکو بحث و مباحثہ کرو. اگر گزرے وقتوں میں مبلغ کے لیے حالات سنگین اور مشکل تھے تو ہمارے زمانے میں وہ حالات 10 بلکہ 100 گنا مشکل ہو گئے ہیں. مبلغ کے لیے پہلی شرط اپنے مکتب سے واقفیت ہے. پیام کی ماہیت سے آگاہی ہے. یعنی جو شخص سماج تک پیام پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پیام کی ماہیت سے واقف ہو. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مکتب کا مقصد کیا ہے. اس مکتب کے اصول اور ستون کون کون سے ہیں. اس مکتب کی راہ کون سی ہے اور کہاں جاتی ہے. اس مکتب کے اخلاق اقتصادیات اور سیاست کیا ہیں. اس مکتب کے معارف کیا ہیں. اس مکتب کی توحید اور معاد کیسی ہے. اس مکتب کے احکام اور دستور کیا ہیں؟ پیام کو خود جانے اور سمجھے بغیر کیا کوئی اسے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم کہیں کہ ایک شخص مرجع تقلید ہے چاہے اس نے فقہ ہی نہ پڑھا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مرجع تقلید ہو، وہ فقہ کی روح سے فتویٰ دینا چاہے لیکن فقہ اس نے پڑھا ہی نہ ہو؟ یا جیسے ایک شخص طبیب بننا چاہے لیکن اس نے علاج کا علم ہی نہ پڑھا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مبلغ کے لیے کتنی وسیع علمی معلومات اور اسلام کی شناخت ایک مکتب کی صورت میں ضروری ہے۔ اسلام خود ایک مکتب ہے، ایک جسم ہے، ایک متناسب مجموعہ ہے، یعنی ایک ایک جزء کر کے بھی شناخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کے تمام اجزاء پر مشتمل اس کے پورے جسم کو کلی اور مجموعی طور پر پہچانیں۔ اسلامی مسائل کے بارے میں ہمارا اندازہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک جسم میں محض تنہا ایک عضو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، اندرونی اعضاء جیسے معدا، آنت، دل اور مغز، ہر ایک عضو ہے، لیکن جسم میں ان اعضاء کی قیمت ایک جیسی نہیں ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے۔ یکساں ہے کیا؟ اگر ضرورت پڑے تو ان میں سے ایک عضو کو دوسرے عضو پر قربان کر سکتے ہیں؟ ہم کس عضو کو کس عضو پر قربان کرتے ہیں؟ کیا اگر ضرورت پڑی تو دل کو ہاتھ پر فدا کر دیں گے یا ہاتھ کو دل پر قربان کریں گے؟ واضح ہے کہ ہاتھ کو دل پر قربان کریں گے، کیونکہ آدمی ہاتھ کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جگر یا مغز اور اعصاب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام بھی اسی طرح ہے۔ یہ خود ایک بحث ہے اہم اور مہم کے نام سے۔ پیام پہنچانے والے کے لیے دوسری شرط ایک تو تبلیغی وسائل کو کام میں لانے کی مہارت اور دوسرے ان سے واقفیت ہے، یعنی وہ جان لے کہ کن اوزاروں سے کام لے اور کن سے کام نہ لے، بلکہ قدرتی آلات کے لحاظ سے کون کون سے اوزار رکھے اور کون سے نہ رکھے۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں نے ممبر و خطابہ کے عنوان سے کچھ تقریریں کی تھیں جو گفتار عاشورہ کے نام سے کتابی شکل میں چھپ چکی ہیں۔ میں نے اس میں بحث کا ایک سلسلہ چھیڑا ہے۔ تقریر کے متعلق علماء نے کتاب لکھی ہے۔ دراصل خطابت اپنی جگہ ایک فن ہے۔ ظاہراً جس نے اس فن پر سب سے پہلی کتاب لکھی وہ ارسطو ہے۔ مسلمانوں نے جب ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ کیا تو خطابت کو منطق کا حصہ قرار دے دیا۔ بعد میں تقریر کے متعلق بہت کچھ کہا گیا۔ تقریر کے بارے میں لکھی ہوئی ابو علی سینا کی کتاب 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ اس میں مقرر کے شرائط کے متعلق کہتا ہے، اس میں شک نہیں کہ مقرر میں کچھ فطری خصوصیات بھی ہونی چاہیے، مثلا خوش بیانی اور قدرت بیان، اور یہ خود اپنی جگہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور تبلیغ کے لیے یہ قدرتی ہنر رکھنا لازم ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا رسالت پر مبعوث ہونے کا قصہ سنا ہوگا۔ 10 سال کے بعد وہ دوبارہ مصر واپس آنا چاہتے ہیں، بیوی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ برسات کی اندھیری رات ہے، بیوی درد ذہن میں مبتلا ہیں، ہوا بھی سرد ہے، اس لیے بیوی کے لیے گرمی مہیا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یکایک اس بیابان میں ایک جگہ روشنی نظر آتی ہے، وادی طور، وادی سینا میں۔ سوچتے ہیں آگ ہے، وہاں جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے آگ نہیں ہے، یہ واقعہ کچھ اور ہی ہے۔ وہیں اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام بن عمران نبوت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ تم اس وقت سے ہمارے رسول ہو، یعنی خدا کے مبلغ ہو، ہمارا پیام فرعون اور اس کے حمایتیوں تک پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ مبلغ کے لیے کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں۔ وہ اپنی رسالت کو کافی نہیں سمجھتے، اللہ سے منت کرتے ہیں، اے خدا میرا حوصلہ بڑھا، میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھے غصہ نہ آئے، میں ناراض نہ ہوں، میں عاجز نہ آؤں، مجھے دریا دل بنا دے، کیونکہ تبلیغ کا کام دریا دلی چاہتا ہے، اس بھاری ذمہ داری کو میرے لیے آسان بنا دے۔ देखिए हम तबलीग का काम कितना छोटा समझते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान इसे कितना बड़ा शुमार करते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली एक बात इस मौजू की तायीद करती है। कुरान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मनसब यानी इस्लाम की तबलीग और लोगों की हिदायत के बारे में फरमाता है, हम अनकरीब तुम्हारे कंधों पर एक भारी बोझ रखने वाले हैं। ये ऐसा बोझ है जिसका भारीपन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों को भी महसूस होता है, पैगंबर के कंधों पर भी भारी है, फिर हम अपने लिए क्या कहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अरीज़ा जारी रखते हुए कहा, ऐ खुदा मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, मेरी रुकनत दूर कर दे, मुझे खुश बयानी और मेरे बयान को रवानी अता फरमा, मुझे तकरीर और कुव्वत कलाम अता फरमा, मुझे समझाने की कुव्वत दे जिससे मैं वो हकीकत जिसकी तू मुझे वही फरमाए लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों की समझ में आए, मेरे और लोगों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर दे जिससे लोग तेरी बात को इस तरह मुझसे समझें जिस तरह तू चाहता है। ये ना हो कि मैं एक बात कहूँ और वो अपने आप कोई और ही बात समझ बैठें, ऐसा ना हो मुझे जो कुछ कहना है मैं इसे बयान ना कर सकूँ। बयान करने की कुव्वत एक सलाहियत है, अलबत्ता इसमें से कुछ कसब की जा सकती है, लेकिन कुदरती सलाहियतों को मश्क और कोशिश से कुव्वत पहुँचाना चाहिए। मसलन एक शख्स में वर्जिश के कामों की कुछ सलाहियत तो होती ही है, फिर इस सलाहियत की मश्क और तकरार से वर्जिश तकमील पा जाती है। बहरहाल खुशकिस्मती से ये कहना चाहिए कि शी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से बहुत से ज़ोरदार जोशीले और आला दर्जे के मुकर्रर और ख़तीब ख्वाह बयान की रूह से ख्वाह गैर बयान दोनों के लिहाज से पैदा हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई नुत्क और सुखनवरी के एतबार से एक अलामत हैं। मुझे कोई ऐसा शख्स याद नहीं पड़ता जिसका मैं नाम ले सकूं, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं और खुदा का शुक्र है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, और इंसाफ की बात यह है कि जिस हद तक हालात ने इनका साथ दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं तने तनहा तबलीग के काम और लोगों की हिदायत से ओहदा बरा नहीं हो सकूंगा, इसलिए अपने साथ एक मददगार चाहता हूं, लेकिन मैं बदनसीब अभी तक ऐसा महसूस नहीं करता। मैं अभी तक सोचता हूं कि मैं तने तनहा काफ़ी हूं। हमकार साथी किसे कहते हैं, हम फिक्र यकसा सोचने वाले किसे कहते हैं, हम गाम यानी साथ साथ चलने वाला किसे कहते हैं। मैं तो अकेला ही काम करूंगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ खुदा ये तबलीग का काम है, हिदायत का काम है, लोगों की तरबियत देने का काम है, मैं पैगंबर अकेला ये काम अंजाम नहीं दे सकता। ऐ खुदा मेरा शरीक एक माविन एक मददगार भेज, नामजद भी करते हैं, मेरा भाई हारून हर लिहाज से लायक है, ऐ खुदा इसे मेरी मदद के लिए भेज। किस लिए अपना इखलास बयान फरमाते हैं, ऐ खुदा इसके सिवा मेरी और कोई गर्ज नहीं है कि मैं दुनिया में तेरी तस्बीह पढ़ने याद करने वालों की तादाद में इजाफा करूं, दुनिया में हक परस्तों की तादाद बढ़ाऊं, इसीलिए मैं तुझसे ये तकाजा कर रहा हूं और तुझसे ये कुमक चाहता हूं। कुरान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही बातें बयान करता है, लेकिन तकमील पा जाने वाली बातों की तरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इनकी तमन्ना की सूरत में बयान करता है जो यकीनन कबूल हो गई। मालूम होता है कि खुदा ने इसी हदफ़ रिसालत और नज़्बुल ऐन की खातिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान की इन्हीं दरख्वास्तों से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तायीद की। फरमाता है, ऐ पैगंबर ऐ हमारे हबीब क्या हमने तेरा सीना कुशादा नहीं किया। अरबी में खुले सीने से वसी जिंदगी या रूह का किनाया होता है। क्या हमने तेरी रूह को वसी नहीं कर दिया, तुझे दरिया दिल नहीं बना दिया। وزر یعنی بھاری بوجھ، گناہ کو بھی بھاری بوجھ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ، نیکی، نیک کام کے برعکس جو انسان کے لیے پروں اور طاقت کا حکم رکھتی ہے، انسان کو اڑاتی اور طاقت بخشتی ہے، برعکس بوجھ ہوتا ہے اور انسان کو حرکت کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا کام آسان کر دے۔ یہاں قرآن کہتا ہے، تمہارے کندھے سے بھاری بوجھ اٹھا لیا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ انقض کے معنی وضاحت کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی لکڑی کی چھت پر بہت سے لوگوں کا بھاری بوجھ ہو جسے سنبھالنے کے لیے اس چھت میں طاقت نہ ہو، تو ہم یکایک اپنے عوامی لفظ میں چھت سے چرچر کی آواز سنیں گے۔ عرب اس مقام پر کہتے ہیں انقض، یعنی چھت کی لکڑیاں بول اٹھیں کہ اگر بوجھ ذرا سا بھی زیادہ ہوا تو چھت گر پڑے گی۔ قرآن فرماتا ہے، اے پیغمبر، بھاری بوجھ سے تیری ریڑھ کی ہڈی ان لکڑیوں کی طرح چٹکنے لگی تھی، تیری کمر جھک رہی تھی، تیری پیٹھ ٹوٹ گئی تھی۔ بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، سختی سے نہ ڈر، سختی کے ساتھ سہولت ہے اور پھر سہولت کے ساتھ سختی میں پائیداری ہوتی ہے۔ پھر تائید کرتا ہے، اطمینان رکھ، سختی سے نہ ڈر، اس لیے کہ سختیوں کے ساتھ ساتھ سہولتیں بھی ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، چمکنے لگا اور سرخ ہو گیا۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا نے کہہ دیا ہے کہ سختی سے نہ ڈر، دوبارہ مجھ سے کہا ہے سختی سے نہ ڈر، جب تو اس کام سے فرصت پالے پھر اپنے آپ کو محنت کے کسی اور کام میں لگانا، کیونکہ سختی اور محنت سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اور نہ پہنچے گا۔ اس کی تفسیر شیعہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھاری بوجھ تیرے لیے حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے ہلکا کر دیا، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو تیری مدد کے لیے بھیج دیا۔ شیعوں کو یہ کہنے کا حق ہے اور یہ صحیح بھی ہے، یعنی منطق کا یہی فیصلہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے شیعہ اور سنی دونوں نے بیان کیا ہے، جس میں تواتر ہے، جس سے سنی بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اسے شیعوں سے زیادہ سنیوں نے بیان کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے خطاب فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون پیغمبر تھے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے تم میرے بعد پیغمبر نہیں ہوگے۔ یعنی جس طرح خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کی درخواست منظور کی تھی اور ان کے پاس تبلیغ اور ہدایت کے کام میں شریک اور مددگار بھیج دیا تھا، اے علی، خدا نے تم کو میرے لیے مددگار اور معاون بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب فرمایا، وزیر کے معنی دراصل مددگار اور معاون کے ہیں۔ وزیر کو اس نام سے اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ دراصل وزیر کا لفظ کمک دینے والے کے معنی رکھتا ہے۔ یہ بات ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ تم میرے وزیر یعنی میرے مددگار ہو، جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وزیر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواستیں، جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے، اس پر 100% منطبق ہوتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت پر نسب بٹھا دے تو پھر یہ بات آیت قرآنی پر 100% مطابق ہو جاتی ہے۔ اس سب سے ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کی منطق میں تبلیغ کا کام، لوگوں کی ہدایت اور تربیت کا کام بہت دشوار کام ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اتنا حقیر اور سبک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو دوسرے اہل علم و فضل ہیں، جنہیں کچھ علم اور معلومات حاصل ہے، انہیں ممبر پر جا کر تقریر کرنے سے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اس کا یہ منصب اور مقام نہیں ہے کہ وہ تقریر اور تبلیغ کرے۔ قصور کس کا ہے؟ معاشرے کا قصور ہے۔ معاشرے نے تقریر کو اتنا گرا دیا ہے، ہر عالم کو اس سے شرم آتی ہے۔ وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ تبلیغ کا کام اپنے ذمے لے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دو خوبیاں رکھتے ہیں، امام جماعت بھی ہیں اور خطیب بھی، جیسے جناب ڈاکٹر مفتح۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پیش نماز کا مقام مبلغ کے مقام سے زیادہ اور بلند ہے۔ پیش نمازی کوئی ہنر نہیں ہے، کھڑا ہو جانا اور دوسروں کا اس کی پیروی کرنا یہ بھی کوئی ہنر نہیں ہے۔ چونکہ میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں، میں محراب میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے پیش نمازی کی ہے، میں نے ممبروں پر جا کر تقریر کی ہے، میں نے تبلیغ کی ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ میں جب محراب میں ہوتا ہوں لوگوں کی نظر میں اس سے زیادہ محترم ہوتا ہوں جب میں ممبر پر تقریر کرتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک مسجد میں تقریر کرتا تھا اور دوسرے وقت پیش نمازی کرتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ جس وقت میں نماز پڑھاتا تھا لوگوں کی نظر میں پہلے وقت کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور محترم ہوتا تھا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ایک بے ہنر کو ہنر مند پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم عوام الناس خود ہی ہیں جو اس عظیم اور بلند مقام کو نیچے گراتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی مبلغ تھے، وائز تھے، تقریر کرتے تھے۔ شروع شروع میں ممبر نہیں تھا، ایک کھمبا تھا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے حکم دیا تو ایک ممبر بنایا گیا اور اس کے بعد جاتے اور ممبر پر بیٹھ جاتے تھے۔ البتہ آج کل کے ممبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر جیسے نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ کا بیشتر حصہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ہیں جو ممبر سے دیے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، تقریریں، خطوط اور مختصر جملے۔ آپ علیہ السلام نے مختصر جملے مختلف موقعوں پر کہے ہیں۔ نہج البلاغہ کی ایک تہائی ضخامت خطوط کے مجموعے اور مختصر جملوں پر مشتمل ہے۔ نہج البلاغہ کے دو تہائی حصے میں مولا علیہ السلام کی تقریریں ہیں۔ پھر بھی یہ مولا علیہ السلام کی تمام تقریریں نہیں ہیں، بلکہ سید رضی کے قول کے مطابق تقریروں کے اقتباسات ہیں، یعنی منتخب ہوئے حصے ہیں، ورنہ تقریریں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ مسعودی، جو سید رضی سے 100 سال پہلے گزرا ہے، اپنی بہت معتبر کتاب مروج الذہب میں، جو تاریخ اسلام کا نہایت معتبر ماخذ ہے، لکھتا ہے کہ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی تقریباً 480 تقریریں لوگوں کے پاس موجود ہیں، جبکہ نہج البلاغہ میں صرف 200 تقریریں ہیں۔ پھر یہ تعداد بھی سید رضی کی منتخب کی ہوئی ہے، جس کے بہت سے حصے بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں غالباً موجودہ نہج البلاغہ کے خطبات سے 4 گنا ہوں گی۔ نہج البلاغہ کا زیادہ حصہ کیا ہے؟ وہی حضرت علی علیہ السلام کے خطبات۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو خطبات دیے ہیں ان کو لکھ لیا گیا ہے اور وہ ہمارے لیے باقی رہ گئی ہیں۔ یہ بات اسلام کی تبلیغ کے مقام کی بزرگی اور اہمیت کو واضح کرتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اسے کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچتا، ہم نے خود ہی اپنی بات بگاڑ لی ہے۔ جب معاشرے کی یہ حالت اور یہ صورت ہو گئی کہ ہر عالم اپنی حیثیت اور مقام کو بچانے کے لیے، اب یہ عذر صحیح ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں، آخر معاشرتی بہاؤ اپنا کام کرتا ہے۔ خطابت کرنے، لوگوں کو تبلیغ اور ہدایت کرنے اور تبلیغ دینے سے گریز کرے تو ہدایت اور ارشاد کا کام ایسے لوگوں کے ہاتھ پڑ جاتا ہے جن میں کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہوتی اور جن کا کام جودی اور جوہری سے شروع ہوا ہے۔ کیا اس وقت کا انتظار کیا جا سکتا ہے جب اسلام کا پیام، خدا کا پیام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام، علی علیہ السلام کا پیام، یہ عظیم اور وسیع مکتب جس میں دنیا اور آخرت کے مختلف پہلو موجود ہیں صحیح سلامت عوام تک پہنچ جائے، کتنا غلط انتظار ہوگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بلند مقام آپ کی تبلیغ سے ابھرا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام نے کتنی ماہرانہ تبلیغ کی ہے۔ دو تین نقطے ایسے ہیں کہ جب تک انسان ان پر دھیان نہ دے اور غور نہ کرے اس وقت تک اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ، بلکہ در حقیقت ان کے تبلیغی سفر کی قدر و قیمت کا صحیح صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا کام ختم ہو چکا تھا، یعنی اس سفر کا انتظام دشمن کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ سفر دشمن ہی نے کرایا تھا۔ دشمن اپنے خیال خام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ایک اسیر بنا کر بھیجتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک مبلغ بھیج رہا ہے۔ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ جامعہ بشری میں جابرانہ حکومت ہو یا طاقتور ہو، بالآخر ایک فکری، ایک فلسفی، ایک عقیدتی بنیاد کی نیاز مند ہوتی ہے۔ یعنی اس کے لیے ایک ایسا اعتقادی نظام ضروری ہوتا ہے جس پر اس کے مالی اور سیاسی نظام اور اس کے موجودہ ڈھانچے کا دار و مدار ہو۔ انسان آخر کار فکر کا محتاج ہوتا ہے۔ جب کوئی صحیح اور صحت مند معاشرہ اپنی جگہ حاکم کے خراب اور ناقص نظام پر غور کرتا ہے تو اس نظام کا باقی رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر موجودہ نظام اپنے آپ کو ایک ایسے نظریاتی اور اعتقادی نظام کا محتاج پاتا ہے جو اس کا تکیہ اور سہارا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ نظام ایک فلسفے کی صورت میں ہو، اس میں ایک نظریہ ہو، یا وہ مذہبی شکل میں ہو۔ یزید کی حکومت کسی فکری یا اعتقادی ضمانت اور پشت پناہی کے بغیر، یا کم سے کم عوام کے موجودہ اعتقادات کی توجیہ کیے بغیر اپنا کام نہیں چلا سکتی تھی۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ لوگ اتنے احمق تھے جو یہ سمجھ بیٹھے کہ بات ختم ہو گئی، بلکہ وہ ہر وقت عوام الناس کو بیوقوف بناتے اور انہیں بہت سے نئے افکار کی تلقین کرتے تاکہ لوگوں کے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ موجودہ نظام ہی بہترین نظام ہے، اس لیے یہی قائم رہنا چاہیے۔ البتہ مذہبی لوگوں کی جماعت میں اس اسکیم کا رنگ اور صورت مذہبی ہونا چاہیے۔ قاضی شرح سے کس لیے مدد چاہتے تھے؟ تاکہ لوگوں کی فکر ہی بدل دیں، اور بدل دی۔ کربلا میں یہ پروگرام عاشور کے عصر کے وقت تک کامیاب رہا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرزند پیغمبر کے قتل کے لیے کربلا میں 30,000 آدمی جمع ہو گئے تھے، اور وہ سب کے سب قربتاً اللہ کی نیت سے آئے تھے۔ حسین بن علی علیہ السلام کو تلواریں مارتے تھے تاکہ بہشت میں جائیں۔ البتہ فرزدق کی تشریح کے مطابق تھیلیاں رشوت سے بھر دی گئی تھیں، لیکن عوام کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی، اس لیے وہ عوام کے فکر کو گمراہ کرتے تھے۔ ابن زیاد کے پروگراموں کا یہ خاص بنیادی تصور تھا۔ شراب پینے سے، اور اس وجہ سے کہ اس کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکا لگ رہا تھا، یزید کی لگام چھوٹ رہی تھی اور وہ اپنا باطن آشکار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، نشے میں اور سچ۔ نشے کی حالت میں اس نے سچ کہہ دیا کہ میں کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ مستی اس کو بدنام کر رہی تھی، ورنہ وہ خود بھی اسی پروگرام پر عمل کر رہا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب لوگوں کو کوفہ میں بڑی مسجد میں جمع کیا تاکہ اس واقعے کی انہیں اطلاع دے، اپنا مذہبی اور مقدسی حلیہ بنا کر کہنے لگا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے حقیقت کو فتح یاب کیا، اور ایک جھوٹے کے بیٹے جھوٹے کو، جو لوگوں کو فریب دینا چاہتا تھا، مار ڈالا گیا۔ وہ لوگوں سے الہی شکر کہلوانا چاہتا تھا، اور غالباً سینکڑوں لوگوں نے الہی شکر کہا بھی۔ اگر ایک روشن ضمیر اندھا وہاں موجود نہ ہوتا تو وہ مجمع کو اچھی طرح دھوکہ دے چکا ہوتا۔ عبداللہ بن عفیف نامی ایک شخص، خدا اس پر رحمت نازل کرے، بعض اوقات کچھ لوگ جان کی بازی لگا جاتے ہیں، ایسے حالات میں کہ ایک دنیا ان کی قیمت ٹھہرتی ہے۔ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، ایک آنکھ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کی رفاقت میں اور دوسری جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے کھو چکا تھا۔ چونکہ اندھا تھا اس لیے اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور مجبوراً جہاد میں بھی شرکت نہیں کر سکتا تھا، غالباً عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس دن بھی کوفے کی مسجد میں موجود تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ سنا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے۔ پھر وہ بولنے اور تقریر کرنے لگا۔ لوگ دوڑ پڑے اور اسے پکڑ لیا اور بعد میں قتل کر دیا، لیکن بالآخر اس نے پردہ چاک کر دیا اور بھانڈا پھوٹ ہی گیا۔ ابن زیاد سچ مچ دونوں معنوں میں حرام زادہ ہے، یعنی ایک نابکار شخص اور شیطان۔ غالباً ان معاشروں میں جہاں لوگ مذہبی خیالات رکھتے ہیں، جب ظالم حکومتیں اپنی حرکتوں اور مظالم کی توجیہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ جبر اختیار کرتی ہیں، یعنی ہر بات کا ذمہ دار خدا کو بنا دیتی ہیں۔ خدا کا کرنا تھا جو ایسا ظلم ہوا، اگر اس کی مصلحت نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ خدا نے خود نہیں چاہا کہ ایسا ہو، یہ کہ جو کچھ ہے وہی ہے جو ہونا چاہیے اور جو نہیں ہے وہ وہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک استدلال ہے، جبر پسندی کی منطق ہے، ابن زیاد کی منطق ہے۔ وہ جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آتا ہے، فوراً خدا کی طرف مسئلے کو مربوط کرتا ہے کہ یہ جملے بہت معنی خیز ہیں، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں شرمندہ کیا، قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلایا، یہی خدا نے چاہا تھا۔ تم نے مسلمانوں کے لیے عجیب فتنہ کھڑا کر دیا تھا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا، خدا کا شکر ہے جس نے تم کو رسوا کیا۔ اس کی منطق میں رسوائی کیا ہے؟ اس کی منطق میں جو شخص بظاہر لڑائی میں شکست کھا گیا وہ رسوا ہو گیا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا، اگر وہ حق پر ہوتا تو لڑائی میں جیت جاتا۔ یعنی تمہارا مغلوب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں یوں عزت بخشی کہ ہم ہی میں سے اپنے پیغمبر مبعوث کیا اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ جو لڑائی میں ہار جاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا، رسوائی کا معیار ہی دوسرا ہے۔ رسوائی کا معیار حقیقت کی تلاش اور حقیقت کی طلب ہے۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا، رسوا وہ ہوتا ہے جو ظلم و ستم کرتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو حق سے پھر جاتا ہے۔ رسوا ہونے نہ ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ جو مار ڈالا گیا وہ جھوٹا ہے، سچے جھوٹے ہونے کا معیار خود انسان ہوتا ہے، انسان کا نظم العین ہوتا ہے، انسان کا قول و فعل ہوتا ہے۔ میرے حسین مار ڈالے گئے پھر بھی سچے کہلائے، زندہ رہتے تو بھی سچے کہلاتے، تو قتل ہو جائے تو بھی جھوٹا ہے، زندہ رہ جائے تب بھی جھوٹا رہے گا۔ پھر اس پر سخت حملہ کرتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے مرجانا کے بیٹے، مرجانا ابن زیاد کی ماں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کا نام لیا جائے کیونکہ اس کی ماں آوارہ اور بدنام عورت تھی۔ اے مرجانا کے بیٹے، اے اس بدنام عورت کے بیٹے، رسوائی مرجانا کے بیٹے کی ہونی چاہیے۔ اب ابن زیاد مجبور ہو گیا اور غصے میں ایسا بھر گیا کہ بولا، جلاد کو بلا کر کہو کہ اس عورت کی گردن اڑا دے۔ ایک شخص جو خارجی تھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، اس کے ساتھ ساتھ اچھا آدمی بھی نہیں تھا، وہ ابن زیاد کی اس مجلس میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت ابن زیاد نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ، اس میں عربیت یعنی عرب کی غیرت جاگ اٹھی، کھڑا ہو گیا اور بولا، امیر تجھے کچھ ہوش ہے کہ تو ایک ایسی عورت سے بات کر رہا ہے جس نے کتنے ہی داغ اٹھائے ہیں اور صدمے جھیلے ہیں، تو ایک ایسی عورت سے بات کر رہا ہے جس نے کتنے ہی داغ اٹھائے ہیں اور صدمے جھیلے ہیں۔ तू उस औरत से बात कर रहा है जिसके भाई मारे गए हैं, जो अपने अजीजों और प्यारों को खो बैठी है। यानी इसके सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को पेश किया गया, वो फिरौन की तरह चीखा। फिर जबर पसंदी की मंतिक देखिए, तू कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अली इब्ने हुसैन हूँ। क्या अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा ने करबला में मार नहीं डाला? अब फिर हर बात खुदा पर डाली जा रही है ताकि मालूम हो कि ये लोग हक पर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें शक नहीं कि हर एक की रूह को कब्ज़ करना खुदा के हाथ में है, लेकिन इसको लोगों ने मार डाला। वो फिर बोला, अली व अली का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे बाप ने अपने सब लड़कों का नाम अली ही रखा था? तुम्हारा नाम भी अली रखा? कोई दूसरा नाम नहीं था जो रखते? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे वालिद को अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। इन्हें ये अच्छा लगा कि अपने बेटों का नाम अपने वालिद के नाम पर रखें। यानी ये तू है जो अपने बाप ज़ियाद से शर्माता होगा। इब्ने ज़ियाद ये उम्मीद करता था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसके ख्याल से किसी कैदी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जिस वक्त वो आपसे कहता है कि ये खुदा का काम था, तो इसके नज़दीक आप अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था, हाँ खुदा का काम था, यही मुकद्दर हो चुका था, ये मुमकिन ही नहीं था कि ऐसा ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इसने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक कैदी इस तरह बातें करता है, तो कहने लगा, तुम में अब भी जान बाकी है, तुम अब भी सांस लेते हो, तुम अब भी मेरे मुकाबले में गुफ्तगू करते हो, जल्लाद आ और इसकी गर्दन मार दे। लिखा है कि जब इसने जल्लाद से ये कहा कि इसकी गर्दन मार दे, तो इस वक्त हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी जगह खड़ी हो गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को लिपटा कर बोलीं, खुदा की कसम, तुम इसको उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक ज़ैनब की गर्दन ना मार दो। लिखा है कि इब्ने ज़ियाद कुछ देर तक इन दोनों को देखता रहा, फिर कहने लगा, खुदा की कसम, मैं ये देखता हूँ कि अगर इस वक्त इस जवान को मारना चाहूँ तो पहले मुझे इस औरत को मारना पड़ेगा। चुनाचा इसने दरगुजर किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक खसूसियत ये थी कि उन्होंने जबर पसंदी की इस मंतिक के खिलाफ कि दुनिया में जबर है और जबर ही इंसाफ है, जिहाद किया। यानी इस दुनिया में इंसान का ऐसा कोई फरीजा नहीं है कि वो तब्दीली या इनकलाब लाए। जो कुछ है वही है जो होना चाहिए, और जो नहीं है वही है जो नहीं होना चाहिए, और यूँ इंसान का कोई किरदार नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहित्वाहिरीन।